بار دیگر درود بگیرم محمد و آل محمد. کے جو جز وقتی ہیں انسان کی زندگی کے ایک پہلو کے لیے کارآمد ہیں, دوسرے پہلو کے لیے کارآمد نہیں ہیں. خرچہ ان نعمتوں پر بھی شکر ہوگا لیکن ظاہر اس کے مقابلے میں ذمہ داری کم پڑا پڑے. اگر اسکیم تھوڑی سی تشریح کریں تو خدا تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا ایسا دیکھیں گے جن کا اثر چند گھنٹوں کے لیے. آج جو کچھ انسان نے مادی طور پر اپنے جسم میں غذا کے طور پر استعمال کیا ہے اس کا اثر چند گھنٹوں تک رہے گا. اس غذا کے نتیجے میں چند گھنٹوں تک بھوک احساس نہیں ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ بھوک احساس ہوگی. انسان جسمانی طور پر جس لباس کو پہنے گا چند دنوں تک پہن پائے گا, اس کے بعد اس لباس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جز وقتی نعمتوں کے ساتھ ساتھ انسان حساب کرے ایسی نعمتوں کے جن کے اثرات بے تحاشا ہیں, مثلا اگر آج کوئی اچھا کام انجام دے گا, یہ کام آج کے آج ختم نہیں ہوگا, اس کو خدا تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. محفوظ فرمانے کے بعد آپ کی اور میری اگلی زندگی کے اندر اس کام کے اثرات ظاہر ہوں گے. خدا تعالیٰ کی یہ نعمت اس مادی نعمت کے مقابلے میں زیادہ بڑی نعمت احساس ہوتی ہے, کیونکہ مادی نعمت چند گھنٹوں میں اپنا اثر کھو بیٹھے گی, لیکن ایک اچھے عمل کی تاثیر انسان کی زندگی میں باقی رہے گی. اس دنیا میں زندگی کے بعد جب وہ دوسری زندگی کے اندر داخل ہوگا وہاں پر اثرات کو دیکھے گا. اس اعتبار سے انسان کے صحیح فیصلے کر لینے کی طاقت, ہدایت کی طاقت, خدا تعالیٰ انسان کو ہدایت نصیب فرمائے, یہ پروردگار عالم کی اہم ترین نعمت, سب سے بڑی نعمت شمار کی جا سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد علی محمد. اگر انسان اپنی زندگی کے اندر مادی وجود کے مقابلے میں کوئی زہر کھا لے, اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے جس سے اس کا جسم ختم ہو جائے, تو اس کی زندگی میں شاید ظاہری طور پر 10 سال 20 سال 25 سال کم ہو, لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر گمراہی میں مبتلا ہو جائے تو اسے 15-20 سال کم نہیں ہوں گے, تو اس کی ابدی زندگی وہ نقصان سے دوچار ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے اندر یہ ہدایت کی نعمت سب سے زیادہ اہم نعمت قرار پاتی ہے. خدا تعالیٰ بندے کو ہدایت دے دیتا ہے, وہ اس راستے کے اوپر چلے جو خدا تعالیٰ نے چاہا تھا. البتہ ایک وہ ہدایت ہے خدا تعالیٰ کی عمومی ہدایت ہے پوری بشریت کے لیے, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, سب کو خدا تعالیٰ نے ہدایت دی. خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں شاہ فرماتا ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا, وہ خدا وہ جس نے ہر خلقت کے اندر ہدایت رکھی ہے, ہر چیز کو اس کی خلقت دی ہے اور خلقت کے ساتھ ہدایت رکھی ہے. تین ایک انسان کی خاص ہدایت ہے پروردگار عالم کی طرف سے. جو ہدایت سب کو مل رہی ہے وہ یہ کہ قرآن تعالیٰ نے اپنے شعور دیا, اپنے نقصان اپنے فائدے کو طے کرنے کی صلاحیت دی ہے. کوئی انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان میں نہیں اٹھا لے گا, لیکن اس کے ساتھ قرآن تعالیٰ نے کچھ بندوں کو کچھ خاص صلاحیت بھی نصیب فرمائی ہے. اس خاص صلاحیت کے نتیجے میں خود خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجعلنا له نورا يمشي به في الناس, ان انسانوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ یہ نور کے اندر سفر کرتے رہتے ہیں اور اس نور سے خارج نہیں ہوتے, یعنی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوتے. اور یہ جو صفت ہمارے سامنے ہے فاروق صفت, یہ در حقیقت یہ صفت ہے کہ ایک انسان ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جائے کہ باطل اور حق کے درمیان فرق رکھ سکے اور اپنی زندگی کے اندر اس ہدایت کے اوپر عمل کر سکے. تو یہ پروردگار عالم کی سب سے بڑی نعمت قرار پاتی ہے. اس نعمت کے نتیجے میں انسان کس مقام پر پہنچتا ہے, اگر کوئی اللہ کی ہدایت کے اوپر چلے تو کس جگہ کے اوپر فائز ہوگا اور اس کے ہماری زندگیوں سے کیا رابطہ بنے گا, اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا, چند سلسلے میں ناراض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد علی محمد. عرض ہوا کہ خدا تعالیٰ خاص ہدایت نصیب کرتا ہے بعض انسانوں کو, اس خاص ہدایت کے نتیجے میں انسان نے کسی ہدف تک پہنچنا ہے. اب ذرا سرک کر یہ دیکھ لیجئے کہ جو اہداف ہم اور آپ زندگی میں طے کر رہے ہیں ان کو اگر اس خدا تعالیٰ کی خاص ہدایت کے سائے میں دیکھیں تو ہم کہاں پہنچیں گے. ہمیں ہر انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں, اور ان میں سے کچھ پہلو ایسے ہیں جو بہت واضح ہیں اور دنیاوی پہلو ہیں. مثال کے طور پر آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ظاہر کسی کی اولاد ہیں, آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ رشتے ناطوں کے اندر ہیں, ایک ہی انسان ہے, کسی کی اولاد بھی خراب کرتا ہے, کسی کے ساتھ دوستوں اور رشتوں کے اندر خراب کرتا ہے. ہر جگہ پر انسان کا ایک ہدف بنتا ہے. مثلاً بیٹا ہونے کے ناطے اس کا ہدف کیا ہے, مثلاً شوہر ہونے کے ناطے ہدف کیا ہے, باپ ہونے کے ناطے ہدف کیا ہے. اسی طریقے سے مختلف زندگی کے اور پہلو ہیں جن کا تعلق رشتوں سے شاید نہیں ہے. آپ کہیں پر کسی کام کے مالک ہیں اور دوسری جگہ پر شاید کسی کے تابع ہیں, کہیں پر کسی کے لیے معاون ہیں اور شاید کہیں پر کسی کے حاکم ہیں. ہر جگہ پر انسان کے اہداف مختلف ہیں. ہمیں ایک بات کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا, ہماری زندگیوں کا وہ جو آخری ہدف ہے جو ان تمام پہلوؤں کو لے کر چلے اور اس جگہ پہ پہنچا دے, وہ ہدف کیا ہے, اس ہدف تک کی حد تک ہماری رسائی ہے. اس کی ذرا سی تشریح عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. دنیاوی علوم میں سے ایک علم ظاہر مینجمنٹ ہے, اور اس مینجمنٹ میں سے کئی پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو مینج کرتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو مینج کرتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو گریڈس دے سکتے ہیں. مثلاً جیسے میں نے چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی, آپ اپنے آپ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میں بیٹا ہونے کے ناطے کتنا اچھا بیٹا تھا. مثال کے طور پر 10 یا 100 کی اسکیل پر اگر آپ اپنے آپ کو کچھ نمبر دینا چاہیں تو کس نمبر پہنچائیں گے؟ اپنے باپ ہونے کے ناطے کتنا اچھا باپ تھا, کس جگہ اپنے آپ کو رکھنا چاہیں گے؟ بھائی ہونے کے ناطے میں کیسا بھائی ہوں, اس پہ آپ علیحدہ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. آپ ایک بزنس کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہے مالک ہوں, ممکن ہے معاون ہوں, ممکن ہے ملازم ہوں, اپنے آپ کو مختلف درجات دے سکتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے پہلوؤں میں اپنے آپ کو کتنا درجہ دیں, ایک بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ ان سب کے پیچھے جو اصلی ترین ہدف ہے وہ کیا ہے. اور جو مشکل سے ہم دوچار ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے پہلوؤں میں اتنے کہہ سکتے ہیں کہ مگن ہوئے ہوئے ہیں بعض, کہ وہ یہ نہیں جان پا رہے کہ اس کے پیچھے جو اصلی ہدف تھا وہ اصلی ہدف کیا ہوا. اچھا, زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے جب انسان کے لیے یہ مختلف پہلو کم رنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً این ممکن ہے کہ ایک شخص کے لیے کسی وقت میں یہ بہت اہم ہو کہ وہ کتنا اچھا باپ, اور این ممکن ہے کہ اس سے چند سال پہلے اس کے لیے عنوان ہو ہی نہیں, اس میں کوئی اور عنوان اس کے لیے اہم. پھر ایسا ہو کہ کچھ عرصے کے بعد یہ عنوان بھی اس کے لیے اہم نہ رہے, پھر ایک اور عنوان آ جائے, وہ یہ کہ مثال کے طور پر بزنس مین کتنا اچھا ہے, کمائی اس کی کتنی اچھی ہے. یہ عناوین پوری زندگی تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور پوری زندگی اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو اس کا چند سال کا, مثلاً 10 سال 20 سال جس کی جتنی عمر ہے اس کے اعتبار سے, تو دیکھیے گا کہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر یہ بڑے بڑے عناوین جو کسی وقت میں بہت بڑے لگ رہے ہوتے ہیں کچھ اور موقع کے اوپر بات جا کر بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں, کچھ اور چیزیں جو سامنے آ جاتی ہیں. اور عقل مند ہوئے جو ان سب کے پیچھے سب سے بڑے ہدف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے, بالآخر میرا سب سے بڑا ہدف کیا. اچھا, یہ جو چھوٹی ذمہ داری ہے یہ ایسا نہیں کہ سب ہم نے خود سے لی, خدا نمتال نے دی ہے. باپ کا مثال کے طور پر والدین کا احترام خدا نمتال کی دیوی ذمہ داری ہے, اولاد کا خیال کرنا یہ خدا نمتال کی دیوی ذمہ داری ہے, اسی طریقے سے زوج اور زوجہ کے تعلقات یہ خدا نمتال کی ذمہ داری ہے, اور اسی طریقے سے رزق حلال کے لیے کوشش کرنا یہ سب پروردگار عالم کی طرف سے. تو اگر ایک نظر سے دیکھیں تو یہ چھوٹے پہلو بھی سب خدا کی طرف سے ہیں. البتہ ممکن ہے کسی کے لیے خدا کی طرف سے نہ ہو, وہ خدا کو بھلا کر صرف اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہو اور اسی کے اندر مشغول ہوا ہو, لیکن میں پھر عرض کروں گا اہم یہ نہیں کہ ان چھوٹے اہداف میں ہم کہاں پہنچے. دو سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے, ان سب کے پیچھے کوئی مشترکہ ہدف ہے, ایک. دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی ایسا ہدف ہے, اس ہدف میں میری رسائی کہاں تک, اس ہدف میں میں کہاں تک پہنچوں. پھر اس کے ساتھ اگر آپ ان دو سوالات کو قبول کر لیں پھر اور سوالات بہت زیادہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ یہ کہ اگر ان سب کے پیچھے کوئی ہدف تھا، چلیے آپ اچھے باپ ہیں، اس کی ایک نشانی ہے، وہ یہ کہ اولاد آپ کو پسند کر رہی ہے، اولاد آپ کو چاہتی ہے، اولاد آپ کے لیے وفادار ہے، آپ اچھے بیٹے ہیں، اس کی ایک نشانی ہے، وہ یہ کہ آپ کے والدین آپ کو پسند کر رہے ہیں، اس طرح آپ اچھے بزنس مین ہیں، اس کی ایک نشانی ہے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہے، آپ کا بزنس فلورش کر رہا ہے۔ زندگی کے تمام اہداف کے لیے کچھ نہ کچھ نشانیاں ہیں۔ اب ہمارے سوال دو کی بجائے تین ہو جائیں گے، آیا ان چھوٹے چھوٹے اہداف کے پیچھے کوئی اور ہدف ہے جو سب سے بڑا ہدف ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس ہدف کی نشانیاں کیا ہیں؟ میرا اسکیل اس ہدف میں اگر میں جاننا چاہوں کہ میں اس جگہ میں کہاں تک پہنچاؤں تو وہ کیا ہے، اور آخر کار یہ کہ میں واقعا کہاں تک پہنچا ہوں۔ تو میں اپنے جیسے آدمی کی مثال اگر لوں تو میں یہ سوچوں کہ ٹھیک ہے کہ میں ان تمام کاموں کے ساتھ جو کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے کاموں کو پورا کر رہا ہوں، بنیادی طور پر اللہ نے کیا چاہا ہے؟ کیونکہ ہمیں قرآن کریم میں ایک انسان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، کوئی ایک نظر نہیں آتی، کہیں کو ذکر کرتے والدین کا خیال کرو، کہیں پہ کہتے اپنے اولاد کا خیال کرو، کہیں پہ کہتے ہیں ہمسائے کا خیال کرو، کہیں پہ حتیٰ حاکم کا کہتے ہیں کہ حاکم کی اطاعت کرو۔ ان تمام کے پیچھے کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے بہت سادہ سا ہے، میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، درود بھیجو محمد والے محمد۔ اس سے پہلے کہ عرض کروں، ہمارے معاشرے میں کچھ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اپنے اثرات کھو بیٹھے، اور یوں احساس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مشہور ہو جانے کے باوجود ان کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود ہے۔ اس میں معمولاً عرض کرتا ہوں کہ مشہور تو ہیں لیکن معلوم نہیں ہے۔ تو جس طرح سے دوسری مثالوں کے اندر عرض کرتے ہیں، قربۃ اللہ کا لفظ بہت مشہور ہے لیکن شاید کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو۔ اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے جو شاید اس مشکل کو حل کرتا ہے، وہ یہ کہ جو سب سے بڑا ہدف جہاں پر انسان کو خدا پہنچانا چاہتا ہے، اور اللہ نے جہاں پر انسان کی عظیم و شان ترین تعریفیں کی ہیں وہاں پر اس اصطلاح کو استعمال کیا، وہ ہدف بنتا ہے جہاں پر خدا ممتاز پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی مثلا تصور فرمائیے کہ اگر اللہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ کوئی اصطلاح استعمال کرے، دوسری جگہ پہ وہ اصطلاح نہ ہو، کوئی اور ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خدا ممتاز نے صرف الفاظ کی تبدیلی کی خاطر اصطلاح کو تبدیل کر دیا۔ ظاہر کے لیے شاعری نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، حکمت کے ساتھ ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر فرماتا ہے کہ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں پہ بشر کیوں نہیں کہا خدا نے مطالعہ، انسان کیوں کہا؟ یا مثلا وہ کسی اور جگہ پہ بشر بتاتا ہے کہ یہاں پر اس نے بشر کہا تو اس نے وہاں پہ انسان نہیں کہا۔ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اعلیٰ ترین تعریفیں کی ہیں وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا، اور وہ ہے اب بندہ، درود بھیجے گا محمد والا۔ یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول کے عظیم الشان ترین معجزات کو بیان کیا ہے وہاں پر اب استعمال کیا، اور اللہ کے رسول انسان کامل ہے جن کی طرف تمام انسانوں کو ہدایت دی گئی ہے، فقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنۃ کہا گیا، اور اس کے بعد جب ان کی اعلیٰ ترین صفت کو بیان کیا ہے وہاں پہ اب بیان کیا ہے۔ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ مجموعی ہدف ہے جہاں پر خدا تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے، بس وہ مجھے اور آپ کو صرف ظاہری عبادت گزار نہیں دیکھنا چاہتا، صرف ظاہری جس کے پیچھے چلنے والا نہیں دیکھنا چاہتا، صرف ظاہری رشتوں کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور یہ تین وہ بڑے موضوعات ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں، یہ کہ ہم کبھی عبادت کرتے ہیں، اس کو ہم نماز روزہ اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ یہاں تشریف فرمائیں عبادت کے لیے، یہ ایک عمل ہے انسان کا۔ انسان کا ایک عمل یہ کہ وہ رشتوں ناطوں کے اندر رہتا ہے، تیسرا عمل یہ ہے کہ وہ رزق کی تلاش میں جاتا ہے، اور ایک چوتھا عمل کہہ سکتے ہیں کہ وہ مثلا تفریح کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ ان سب کے پیچھے خدا کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ ایک مقام سے بندہ کتنا اچھا ہے، یہ وہ بنیادی ترین ہے۔ تو اگر میں بہت زیادہ عبادتیں کر گزروں اور بہت اچھا رزق حلال لوں اور بندوں کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہوں، اور آخر میں جا کر میں اپنے اندر احساس کروں کہ اللہ کے مقابلے میں میری بندگی کہاں پر ہے، یہ وہ بنیادی ترین سوال ہوگا جو میری کامیابی اور ناکامی کو طے کرے. درود بھیجے گا محمد والا اب اگر اس بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اہداف ہیں ان کے پیچھے ایک بڑا ہدف ہے, اور وہ بڑا ہدف کیا ہے کہ انسان کو بندگی تک پہنچنا, جس کو ہم عبودیت تعبیر کرتے ہیں, اور اس کو ہم نے جو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے عبودیت کہا, بندگی کہا اور عبادت نہیں کہا, یہ شاید اہم ترین فرق بیان کر دے گا اس آئے کریمہ کو سمجھنے میں, جس کو ہم لوگ عبادت میں ترجمہ کر کے پھر بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کرے. تو ہم اس جملے کے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے جن اور انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ عبادت کریں, تو کیا 24 گھنٹے مسجد میں رہے, 24 گھنٹے سر میں سجود رہے, 24 گھنٹے ذکر و سجود کرتا رہے؟ اور اگر اس کو ذرا سا بنیادی تبدیلی کے ساتھ اس طرف جائیں کہ ہم نے جن اور انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کرے, اب یہ سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. اور جیسے آپ بندگی ترجمہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں اور نکات واضح ہو جائیں, تو پھر اور بھی بہت سارے اعتراضات, بہت ساری غلط فہمیوں کے دروازے بند ہوتے ہیں. ایک دو اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والا. ہمارے معاشرے کے اندر اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارا زندگی گزار رہے ہیں, اس میں یہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ ہم کسی ایک انسان کو ایک کردار کے اندر بہت اچھا پاتے ہیں, اسی انسان کو دوسرے کردار کے اندر انتہائی کم پاتے ہیں. میں اپنی سمجھ سے مثال دے دیتا ہوں کہ عین ممکن ہے کسی انسان کا ذکر اہل بیت کرنا آپ کو شدت سے متاثر کرے, لیکن جب آپ اس کے ذاتی کردار کے نزدیک جائیں تو پھر شاید متاثر کون نہیں. اور آپ کی اپنی زندگی میں ممکن ہے ایسے ہی کہ آپ اچھے عبادت گزار ہوں لیکن بزنس میں شاید اتنے اچھے نہ ہوں, اور ممکن ہے کہ آپ بزنس میں بہت اچھے ہوں, اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہوں لیکن اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہوں. یہ مشکل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پیش آتی ہے کہ ایک انسان ایک کردار میں اچھا ہوتا ہے اور باقی کردار کے اندر اس کے اندر اتنی اچھائی نظر نہیں آتی. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے یہ ساری مشکل اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ ہم جو کچھ اللہ کے مقابلے میں ہمیں کرنا ہے اس کو اپنی منمانی سے انتخاب کر رہے ہیں, اس کو ایک پہلو میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کو صحیح ترجمہ کر لیں کہ اللہ ہم سے صرف عبادت نہیں چاہتا ہے, اللہ صرف رزق حلال نہیں چاہتا ہے, اللہ آخر کار ہم سے ہمارے اندر بندہ دیکھنا چاہتا ہے, بندگی چاہتا ہے, اب یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اس کی ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والا. آپ نے یہاں جو تشریف لائے, آپ اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اللہ کی عبادت کی ایک نشانی ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ تعالیٰ کے نعروں کا احترام کرے تو یہ دلوں کی تقویٰ کی نشانی ہے. آپ نے سید الشہداء کے ایام کا احترام کیا, آپ ذکر سید الشہداء کے لیے فرش عزاب کے اوپر تشریف لائے, یہ آپ کی ایک عبادت جو آپ انجام دے. اگر ہم عبادت کا ترجمہ بندگی نہ کریں تو اب ایک غلطی ہو سکتی ہے. بولیے کہ آپ یہاں پر آ کر عبادت کریں اور باہر نکل کر بھول جائیں کہ آپ یہاں عبادت کرنے کیوں آئے, یہ غلطی ہو سکتی ہے. اور آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ غلطی بہت ہوتی ہے کہ ہم اور آپ خاص وقت میں خاص طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت سے باہر نکل کر اگر کوئی ہمیں دیکھے تو شاید نہیں پہچان پائے کہ یہ وہی انسان ہے. لہذا میں اور آپ اس موقع کے اوپر جب یہاں موجود ہیں تو شاید ایک خاص طریقے سے بیٹھے ہیں, ایک خاص طریقے سے ہمارا حال ہو گیا ہوگا, اصل شاید ایک اور شخصیت ہوگی. لیکن یہاں سے باہر نکلنے کے بعد اور یہاں آنے سے پہلے جو انسان تھا, اگر وہ بھی یہی جذبات لے کر زندگی گزار رہا ہو پہلے اور بعد میں, تب اس کو ہم بندے خدا تعبیر کریں. یہ جو ہو رہا ہے یہ عبادت ہو رہی ہے, یہ عبادت ہو رہی ہے. اچھا اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اثر وہی بندگی ہونا چاہیے. میری ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اگر میں 5 وقت کی نمازیں مسجد میں پڑھوں 30 دن ایام ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھوں، حج کرنے بھی چلا جاؤں، تب بھی جو میری زندگی میں وقت ان تمام کاموں سے بھرے گا وہ 20% بھی نہیں ہوگا، 20% بھی نہیں ہوگا، باقی زندگی مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ غلطی ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے جب ہم اپنی زندگی کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان سب کو ملا لیں اور یہ سوچیں کہ مجھے بندگی تک پہنچنا ہے پوری زندگی کے ساتھ، تو پھر مسئلہ یہ نہیں رہے گا کہ صبح سے دوپہر تک میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری میں سے کتنے حصے میں کتنے گھنٹے میں انجام دیا. ایک سوال رہ جائے گا، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے کیا انجام دیا؟ اب اس کی مختصر تشریح عرض ہو گئی، اب اس بات پہ آ جائیے بندگی کی نشانیاں کیا ہونی چاہیے، یہ کیسے پہچانے کہ ہم بندگی کے راستے میں چل رہے ہیں، بندگی کے راستے میں بڑھ رہے ہیں اور کس مقام تک پہنچ رہے ہیں. چند نشانیاں سرعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہاں پر میں اس مقدمے کے بعد یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو چند ایام آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے اور خدا تعالیٰ شرف نصیب فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے انشاءاللہ، کس موضوع پر گفتگو جاری رکھی جائے گی؟ جو ہمارے ذہن میں بات آتی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس بہت بڑا ایک ذخیرہ موجود ہے دعاؤں اور زیارات کی شکل میں. خوش قسمتی سے گزشتہ 30-35 سال کے اندر بہت بڑا ایک کارنامہ یہ ہوا ہے کہ ان دعاؤں اور زیارات میں سے بہت ساری چیزیں جو صرف کتابوں میں تھیں وہ اب نکل کر لوگوں کے سامنے آ گئی. یاد میں تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلی نسل میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ دعائیں ندبہ کسے گئے. آج سے 30 سال پہلے جتنا مجھے یاد ہے وہ تقریباً 27 سال پہلے کا، تو میں نہیں جانتا تھا، جبکہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کی درمیان 27 سال پہلے بھی تھا تو دینی حلقوں میں کافی زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا لیکن ہم نہیں جانتے تھے. بعید سمجھتا ہوں کہ 30 سال پہلے کوئی زیارت جامعہ کبیر جانتا ہوگا. زیارت جامعہ کبیر کیا ہے؟ یعنی عام طور پر لوگوں کے اندر، ہاں علماء تو یقیناً جانتے ہوں گے اور چیدہ چیدہ کچھ لوگ مذہبی دیندار لوگ بھی یقیناً جانتے ہوں گے، لیکن عام طور پر میں اس کا ایک حصہ میں نہیں جانتا تھا. بہت بڑا کارنامہ یہ ہوگا گزشتہ 25-30 سال کے اندر کہ یہ جو زیارات اور یہ دعائیں تھیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر کتابوں سے نکل کر ذکر ہونا شروع ہو گئے. اور مثال کے طور پر اب صحیفے کی بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، لوگوں نے ان کا تذکرہ بھی کرنا شروع کر دیا. مثلاً ہفتے کے تمام ایام کے لیے صحیفے سے جاریا میں دعائیں ہیں، مولا کے نام پر درود بھیجے گا محمد والا. وہ دعائیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئیں، کچھ زیارات ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئیں. مثال کے طور پر زیارت عاشورہ تو ظاہر ہے کہ ایام آزاد کی وجہ سے، آزاداری کی وجہ سے ہمارے درمیان ہمیشہ سنائی تھی. زیارت اربعین کو لوگ جانتے تھے، زیارت وارثہ کو لوگ جانتے تھے، لیکن میرا نہیں خیال کوئی زیارت آل یاسین جانتا تھا، یا زیادہ تر لوگ جانتے ہوں، میں نہیں خیال ایسا تھا. جیسے کہ میں نے زیارت جامعہ کبیر کا بھی تذکرہ کیا، کم لوگ ان چیزوں کو جانتے تھے. الحمدللہ اب ایسا ہوا کہ یہ مفاہیم، یہ زیارات، یہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے. اب ایک مشکل اور باقی ہے، ابھی ایک مرحلہ اور باقی ہے. بس ایک مرحلہ تو یہ تھا کہ دشمنوں نے ان سب کو ختم کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے اپنی جان بھی کھیل کر اپنی زندگی اس کے اوپر گزار کر، ان علماء نے، ان محدثین نے، راویوں نے ان روایات کو محفوظ کر لیا، وہ دعائیں وہ زیارات ہمارے پاس محفوظ ہو گئی. ایک مرحلہ یہ رہا کہ محفوظ تو ہوئی لیکن کتابوں کے اندر تھی، معاشرے کے لیے نہیں تھی. دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ ان کتابوں سے نکل کر کچھ نہ کچھ ذکر معاشرے کے اندر ہونا شروع ہو گیا، لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا. دعائے کمیل رائج ہوئی اور دعائے ندبہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، مختلف زیارات ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی. اب ایک تیسرا مرحلہ جو ابھی باقی ہے جو کہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان زیارات کے پیچھے، ان دعاؤں کے پیچھے اہل بیت کا ہدف کیا ہے. آپ ان زیارات اور دعاؤں کو بہت ساری چیزوں میں صحیح اور جائز استعمال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس صحیفہ میں ایک دعا ہے جس میں لکھا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اگر کوئی اس دعا کو پڑھے اور اس کا قرض ادا ہو جائے تو بظاہر اس نے وہ کیا ہے جو ہونا چاہیے تھا، اس نے دعا پڑھی اس سے اس کا قرض ادا ہونا چاہیے تھا، وہ قرض ادا ہو گیا. مثلا آپ کے پاس صحیفہ میں ایک دعا ہے اس میں لکھا ہے اگر شدید مشکلات میں پڑھیں تو یہ دعا پڑھیں، اگر کوئی شدید ترین مشکلات میں پڑھے اور وہ دعا پڑھ لے اور اس کی مشکلات دور ہو گئیں تو بظاہر اس نے ہدف حاصل کر لیا. لیکن اپنے آپ سے پوچھے گا کہ کیا اہل بیت کا ہدف اتنا ہی ہے، بس اتنا ہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں بھی ہے، اگر کوئی سن لے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے اور وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے اور اس کا رزق بڑھ بھی جائے، جب رزق بڑھ جائے تو اپنے آپ سے ایک سوال کرے کہ اللہ نے سورہ واقعہ میری دولت بڑھانے کے لیے بھیجی؟ واقعی ہدف یہی تھا. میں کئی دفعہ اس جملے کو عرض کرتا ہوں، کسی ایک دوست نے کہا کہ مجھے فلاں مشکل پیش آ رہی ہے اور وہ مشکل ڈھائی تین سال سے حل نہیں ہوئی. میں نے اسے عرض کیا کہ ذات عاشورا پڑھو اور سید الشہدا سے طلب کرو، سید الشہدا کی حضور عرض کرو اور ذات وارثہ کی ذات عاشورا کے صدقے میں مولا سے طلب کرو. تو کچھ عرصے کے بعد اس کی مشکل حل ہو گئی ذات عاشورا کے صدقے میں، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی اب مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب خوش ہو؟ کہنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، لیکن ایک جملہ استعمال کیا جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں لیکن اب عرض نہیں کرنا چاہتا، اچھا شاید نہ ہو. اور اس نے لب لباب یہ کہا کہ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے زیارت عاشورا جیسی عظیم الشان چیز کو اتنی سی مشکل میں استعمال کر لیا. کہہ رہا اب میرا دل کو اڑ رہا ہے کہ میں نے زیارت عاشورا کو اتنا چھوٹا کیوں سمجھا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ دعائیں یہ زیارات ہیں ان سے آپ کی مشکل بھی حل ہو جائیں گی، کوئی بیمار ہو ممکن ہے شفا مل جائے گی اس کو، کوئی بے روزگار ہو ممکن ہے روزگار لگ جائے گا، کوئی مقروض ہو اس کا قرض ادا ہو جائے گا، کسی کے ذہن میں کوئی حاجت کوئی دعا کوئی مشکل پیش آ رہی ہو وہ بھی پوری ہو جائے گی. لیکن اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتا ہے، اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف دنیا کی مشکلات کو حل کرنا چاہتے عاشورا ہے؟ پھر اصل ہدف کیا ہے؟ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اصل ہدف ہے وہ انسانوں کو ان تمام کے ذریعے سے اس بندگی تک پہنچانا ہے جس کی خاطر خدا تعالیٰ نے سب کچھ خلق کرنا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ ٹکڑوں ٹکڑوں میں کچھ چیزیں سمجھ پائیں، ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے بن جائے، یہ ابھی باقی ہے، یہ مرحلہ ابھی باقی ہے. یہ جتنی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں کس کے لیے اہم ہوں گی؟ کیونکہ بعض اوقات انسان ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ الفاظ سے کھیل رہے ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے چند الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کیے، ممکن آپ نے چند کے اذان قبول کر بھی لیں، لیکن اہم کس کے لیے ہوگا؟ اہم اس کے لیے ہوگا جو سمجھ میں آتا ہے کہ جو اپنی زندگی کے اوپر غور کر کے کوئی ہدف حاصل کرنا چاہتا ہے، جو زندگی سے ہدف نہ لینا چاہے، زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، اس کے لیے زیادہ اہم نہیں ہوگا، ہدف چاہیے ہمارا. اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے تمام مخلوقات میں انسان کی جو سب سے بڑی شرافت ہے وہ اسی کے اوپر ہے، شرف انسان کا اسی کے اوپر ہے، اس کا ہدف کیا ہے. جو کام میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے کام جانور ہم سے بہتر طریقے سے کرتے ہیں، بہت سارے کام، دیکھنا سننا چلنا دوڑنا بھاگنا، یہ سارے کام جانور ہم سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک مشکل ہے، انہیں ٹکڑوں کو ہم کرتے ہیں ایک ہدف کے لیے تو خدا اس کو بندگی کہتا ہے، مقام دیتا ہے. انہیں کاموں کو جانور کرتے ہیں بغیر ہدف کے تو وہ جانوروں کی زندگی کہلاتی ہے. بس اگر کوئی انسان بھی انہیں کاموں کو بغیر ہدف کے کرے وہ بھی جانوروں کی زندگی کہلائے گی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. مثلا حتی عبادت جس کو ہم لوگ بہت بڑا عمل سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ بڑا عمل ہے، لیکن خدا نے مطالب فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں جو خدا نے مطالب کی تسبیح نہ کر رہی. تو اگر فرض کر لیجیے میں 24 گھنٹے تسبیح کروں تو میں نے کیا کیا ہے؟ جو یہ لکڑی بھی کر رہی ہے، جو یہ لکڑی بھی کر رہی ہے صرف ایک مشکل کے ساتھ، یہ لکڑی تسبیح کر رہی ہے، اس کا آگے کوئی ہدف نہیں ہے، اور اللہ نے آپ نے میرے لیے ایک ہدف رکھا ہوا ہے. ہمیں ان تمام ٹکڑوں کے پیچھے وہ ہدف ڈھونڈنا پڑے گا. خدا مطلب اس ہدف پہ ہمیں کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے. اور یہ جتنی زیارات ہوں گی، یہ جتنی دعائیں ہوں گی، یہ ہمارے سامنے اس راستے کو واضح کرتی چلی جائیں گی کہ جس کے نتیجے میں اور آپ ایک مقصد تک پہنچیں گے. میں ایک دعا کو تبرکن آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ مختلف دعاؤں اور زیارات کے ذریعے جو مفہوم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں ابتدا ہو جائے. درست بھیجے گا محمد والا. بردی کا درست بھیجے گا محمد والا. جو دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں اور ان دعاؤں میں سے شاید ایک جگہ ہوتی ہے جس کو ہم اس موقع پر شاید ان دعاؤں پہ ہماری توجہ زیادہ آ پاتی ہو، وہ ہماری قنوت ہے، جن سے یہ معلوم مجھے احساس ہوتا ہے جیسے بعض چیزوں سے دوسرے لوگ محروم رہ گئے ہیں، شاید اہل بیت سے دوری کی وجہ سے. ان میں سے ایک قنوت ہے، دوسری قوم قنوت سے محروم رہ گئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قنوت جیسی نعمت دی. بظاہر بہت معمولی سا کام ہے، ہر پھیلائیں دعا کریں. اس کے پیچھے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا دعا کریں، آپ کن الفاظ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور کیا مانگنے کی کوشش کریں گے. ہم لوگوں نے ان دعاؤں کے اوپر شاید اتنا غور کر انجام نہیں دیا ہے. اگر ان دعاؤں کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں کہ جو خدا تعالیٰ چاہ رہے کہ ہم ان اس قنوت کے اندر مثال کے طور پر صرف کریں، یا نماز کے بعد مختلف تعقیبات آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان کے لیے خدا نے متعلق اصرار فرماتا ہے کہ نماز کے بعد تاخیر کا یہ ثواب ہے، اور مثلا قنوت کے اندر فنا دعا کرنے کا یہ ثواب ہے. تھوڑی سی ایک دعا، اللهم طاهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء. شروع کہاں سے کیا ہے؟ خدایا میرے دل کو پاکیزہ کر. پہلا نقطہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہ یہ کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق. پہلا مفہوم کیا ہے؟ تطہیر، دل کو پاک و پاکیزہ کرنا. البتہ اس میں مختلف اسٹیجز بنائے جا سکتے ہیں، یعنی آپ کبھی مثلا دعائیں پڑھ رہے ہوں اور آپ کے سامنے مثال کے طور پر پانچ جملے دعا کے اندر ہیں، کبھی غور کیجیے گا کیا ان جملات میں کوئی ترتیب ہے. میرا ذہن کہتا ہے بغیر ترتیب کے نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ترتیب ہونی چاہیے. مثلا میں اگر آپ سے کہوں اپنی کم عقلی کے ساتھ کہ آپ اٹھیے یہاں سے چلیے اور باہر جا کر یہ کام کریں، تو کیا میں ان جملوں کی ترتیب کو تبدیل کروں تو صحیح ہوگا؟ غیر نامناسب ہوگا. اگر معصومین اللہ سے کہہ رہے ہیں خدایا یہ کر دے، یہ کر دے اور یہ کر دے، تو کیا یہ بغیر ترتیب کے مانگ رہے ہوں گے؟ یہ یقیناً کسی ترتیب سے مانگ رہے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ معمولاً اس ترتیب کے اوپر توجہ نہیں دے پاتے. بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو دعا کے ایسا مفہوم بھی توجہ نہیں دے پا رہے ہوں گے کہ یہ دعا مانگی کیوں گئی ہے، اس میں کیا مانگا گیا ہے. لہٰذا عجیب و غریب کام اس وقت ہوتا ہے جب میں اور آپ ماہ رمضان کے اندر اعمال انجام دے رہے ہوں، اعمال کے لیے قرآن کریم کو سر پہ رکھتے ہیں اور کچھ جملات بول دیتے ہیں اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو سر کو قرآن کریم رکھ کے ہم نے بولا تھا، یہ بولا کیا تھا، اس میں خدا سے مانگا کیا ہے، اور اگر کوئی اعتراف کیا تو کس چیز کا اعتراف کیا. گویا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہے اور سنے کا کوئی حساب نہیں ہو رہا، اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو سر پر قرآن کریم رکھ کر کہا ہے کم سے کم اس کا تو بہت حساب ہو رہا ہوگا، تو ہم نے کیا کہا پھر اللہ کی بارگاہ میں. تو ابھی یہ ہے کہ خدا متعال نے ہم سے کہا دعا مانگو. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دعا کا ادب سکھا دیا، اللهم طاہر قلبی من النفاق. پہلی دعا کیا کی؟ فرمایا کہ خدا میرے دل کو پاکیزہ کر دے. کس چیز سے پاکیزہ کر دے؟ اب یہاں سے آپ کے سامنے عمل کی ایک دنیا شروع ہوتی ہے. جو بات سمجھ میں آتی ہے، دعائیں اہداف کو بیان کرتی ہیں، دعائیں ان اہداف تک پہنچانے کا طریقہ بھی سکھاتی ہیں. ہدف کیا ہے؟ دل پاکیزہ ہو جائے. سب سے پہلے کس چیز کا مقابلہ ہونا چاہیے؟ من النفاق. دو چہروں سے میرے دل کو پاکیزہ کر. پہلا سٹیپ جہاں سے کام شروع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی میں دو زندگیوں کو نکال دے، پاک و پاکیزہ ہو جائے. پاک و پاکیزہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں دو چہرے نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کا ایک ظاہر ہو جو بندوں کو دکھانے کے لیے ہے اور نعوذ باللہ ایک باطن ہو جس کو لے کے چل رہا ہو. ایک زندگی گزار اسٹریٹ فارورڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو فرمایا اللہم طاہر قلبی من النفاق, میرے دل کو خدا مندہ اس نفاق سے پاک و پاکیزہ کر دے. اب اگر ہمارے پاس کبھی ایسا ہوتا کہ جیسے بے انتہا وقت ہو تو انسان ایک ایک لفظ پر رک کر محنت کرے کہ اگر کوئی اس اسٹیج کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا. آپ اپنی عام زندگی میں کام کر سکتے ہیں. میں مختصر سا ایک طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگر کبھی اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس کے نتائج کو دیکھ پائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے. اچانک یہ ذہن میں آیا کہ ہم جہاں کہیں گے پہلی دفعہ پڑھا کرتے ہیں وہاں پر کچھ جملات شروع میں کہہ دیا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پہلی دفعہ نہیں ہے, کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, لیکن پھر ذہن میں آتا ہے کہ کافی وقفے کی بات پڑھا ہے اور ممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کے جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں اور سن رہے ہوں تو وہ شاید پریشان ہو رہے ہوں کہ مجلس کب شروع ہوگی. یہ ہو سکتا ہے اور ہمارے ساتھ کافی ہوا ہے, تو ان کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو انداز ہے وہ یہی ہے. ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے چند نکات کا انتخاب کرتے ہیں, سادہ سلیس بالکل ایک جیسی زبان میں عام فہم ہو کر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. اور اس کا ہدف یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک چند قدم اور بڑھ سکیں انشاءاللہ. اس عشرے کا ہدف بھی یہی ہے کہ اس کا جو مجموعی عنوان ہم نے بنایا ہے وہ اب اور عبودیت قرآن اور اہل بیت کی روشنی. درود بھیجے گا محمد. ہدف یہ ہے کہ بندے ہونے کو پہچان لیں, بندگی کا طریقہ کار سمجھ جائیں اور یہ دو چیزیں سمجھ میں آ جائیں قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جو زیادہ توجہ ہے وہ دعاؤں کی طرف ہے اور زیارات کی طرف ہے. تو میں ایسا کر رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس بہت وقت ہو تو اس کام کو کرے, لیکن آپ اپنی زندگی میں اور آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی دعا کے مستند دعا کے ایک جملے کو لے لیجیے. ایک ہفتے اپنے اوپر محنت کریں کہ وہ ایک جملہ میرے اندر ثابت ہو جائے. ایک جملہ لے لیں ایک ہفتے دو ہفتے. اچھا میں نے آپ کی خدمت میں ایک ہفتے عرض کیا نا, تو شاید آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہو کہ بہت لمبا وقت کہہ دیا ایک ہفتے. تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے اخلاقی صفات کا مطالعہ شروع کیا اور ایک دوست نے ایک کتاب دی کہ آپ اس کو پڑھیں, میں نے وہ کتاب پڑھی اور اس میں مختلف اخلاقی صفات اچھی اور بری کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے کہا کیا ارادہ ہے, تو میں نے کہا کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ ہر اخلاقی صفت پر ہفتے دو ہفتے کام کروں تاکہ وہ میرے اندر ظاہر ہو جائے. تو وہ مجھے دیکھ کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر سال سال ایک صفت پہ کام کرو تب بھی شاید حاصل ہو جائے. سال سال ایک ایک سال ایک صفت پہ کام کرو شاید حاصل ہو جائے. یعنی اگر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اللہم طہر قلبی من النفاق, ایک سال محنت کروں کہ کسی بھی قسم کا نفاق نہ آئے اور ایک سال محنت کر کے اس ایک جملے کو پورا کر لوں, میرے لیے بہت ہے, میرے لیے بہت ہے. زیادہ میں عرض کرتا ہوں اپنے لیے ماہ رمضان کی خاص کر کہ جب ماہ رمضان پہنچے تو ایک کام کر لیں, ایک اچھائی اضافہ کر لیں ایک برائی کا خاتمہ کر لیں. پورے ماہ رمضان 30 دن اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں کہ خدایا ایک اچھائی بڑھا دے ایک برائی ختم کر دے. اچھا اس کے بعد پھر تو ایک سلسلہ ہے, اگر اس مہم میں کامیاب ہو گئے پھر ایک سلسلہ ہے. جیسے آپ ایک اچھائی بڑھاتے ہیں خدا نمتاز شاید 10 کا اضافہ خود سے کر دیتا ہے, جیسے آپ ایک برائی کم کرتے ہیں خدا نمتاز 10 برائیوں کا خود خاتمہ شروع کر دیتا ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. آپ کسی بھی ایک دعا کو لے لیجئے اور اس دعا کو لے کر اپنے معاملے کو بڑھانے کی کوشش کر لیجئے اور ایک ایک جملے کے اوپر محنت کرتے چلے جائیے اور اس کے اثرات کو آپ اپنے اندر احساس کرتے رہیں گے. اور بس اس سلسلے میں آخری بات اور بس آپ کے بتائے بس کروں, وہ یہ کہ ایسا نہیں ہو پائے گا کہ ہم اللہ کی طرف بڑھنے والے بندگی کے راستے میں اکیلے چلیں اور کوئی ہمارا ہاتھ تھامنے والا نہ ہو. خدا نے ہاتھی بہت بھیجے، رہنما بہت بھیجے، یہ ہماری طاقت پر ہوگا کہ ہم کس رہنما سے کہیں کہ ہمارا ہاتھ تھامنے. خدا نے ہاتھی بہت بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے جس رہنما سے ہمیں سب سے زیادہ متصل کر دیا ہے، خوش قسمتی سے وہ ہدایت کا چراغ ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ. ہم سب سے متصل ہیں الحمدللہ، شاردہ مسلمین سے اتصال ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن جس کی چوکھٹ پہ بار بار آنا ہوا ہے وہ یہ عظیم شان ہے. صرف یہ پتا چل جائے کہ حاصل کیسے کریں. اب الحمد للہ رب العالمین دل بھی جڑے ہوئے ہیں، اس در پہ بار بار آنا بھی ہے، اور اس در سے محبتیں بھی کچھ ایسی بن گئی ہیں کہ جو ان کی محبت ہے وہ اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے الحمد للہ رب العالمین. ہم سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لہذا ہم سب کو اس بات کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی کہ مولا کے لیے حضرت علی اصغر کو اٹھانا کتنا سخت دشواری نہیں ہے. یعنی شاید کوئی سید الشہداء کو نہ جانتا ہو، اس کے سامنے بیان کرنا پڑ جائے کہ شش ماہے کو لائے تو کیسے لے کے آئے. الحمدللہ ہمارے لیے کوئی سختی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو، اب ہم سمجھتے ہیں. لہذا شاید دنیا کے سامنے اس جملے کی تشریح کرنی پڑے کہ ایک بچی اپنے باپ سے کہے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. ہم لوگوں کو دشواری نہیں، ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے لگے ہیں، ہم سید الشہداء کی پسند ناپسند کو کسی حد تک سمجھنے لگے ہیں اپنے دل کے اندر، لہذا سید الشہداء کے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں. اور خدا شاہد ہے کہ اگر ہم لوگ ان تمام جذبات کو نہ سمجھتے ہوتے تو ہم گریہ نہیں کر سکتے تھے. یہ کہ میں اور آپ روایات کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب علی اکبر کو الوداع کرنے لگے تو پیچھے پیچھے گئے، اگر جذبہ سمجھ میں نہ آتا تو گریہ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ گریہ کر لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ اس جذبے کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سید الشہداء کی جملات کی گہرائیوں کو بھی سمجھتے ہیں، اگر کبھی سید الشہداء فرماتے ہیں الان انکسر ظاہری سمجھ میں آتا ہے سید الشہداء کیا. سید الشہداء نے میرا کربلا کے مختلف واقعات میں مختلف طرح سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھائی ہیں. شروع ہی عجیب طریقے سے تھا، مدینے سے جب الوداع کہنے لگے تو ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، اس روایت کے مطابق سید الشہداء اپنے نانا کے روزے پر گئے، نانا سے الوداع کیا، اس کے بعد اپنے بھائی کی قبر مقدس پہ تشریف لے گئے، اپنے بھائی سے الوداع کیا، اور اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی طرف گئے. اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ نانا کی قبر پہ گئے تو ایسے گئے، بھائی کی قبر پہ گئے تو کیسے گئے، اور اس کے بعد جب اپنی والدہ کی قبر پہ گئے تو بھاگتے ہوئے تیزی سے گئے. علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہوا، سید الشہداء جب نانا کی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، جب بھائی کی طرف گئے تو قدرے تیزی سے گئے، لیکن جب اپنے ماں کی قبر کی طرف گئے تو بہت بےتابی کے ساتھ گئے. تو جواب یہی تھا کہ جب بچہ اپنی ماں کی گود کی طرف بڑھتا ہے بڑی بےتابی سے بڑھتا ہے، پھر بےتابی سے بڑھتا ہے. سید الشہداء اب بس ایک بچے تھے جو اپنے ماں کی گود کی طرف بڑھے، وہ اپنی ماں کو جانتے تھے اور ان کی والدہ ماجدہ ان کو پہچانتی تھی، اور یہ سید الشہداء کا پہلا الوداع نہیں تھا. سید الشہداء کے الوداع میں بہت تاثیر تھی. اگر آپ تصور کریں اس بات کے اوپر کہ جہاں کہیں سید الشہداء نے کسی کو الوداع کیا ہے اس کے اندر تاثیر بے تحاشا ہے، تو آپ سب سے اہم الوداع اس وقت دیکھیں گے جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہو رہی ہے دنیا سے، اور اس موقع پر سید الشہداء کو بلایا گیا ہے کہ آپ تشریف لائیے اور اپنی ماں سے الوداع کر لیجیے. کی تو شہدا اپنی ماں کو الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے ہیں, ایک موقع کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, گویا ام سلمہ وہاں موجود ہیں, مولا امیر المومنین بھی تشریف فرما ہے اور کہتے ہیں جب تک میری ماں مجھ سے الوداع نہیں کرے گی میں الوداع نہیں کہوں گا. اب خدا شاہد ہے ہمارے پاس روایت نہیں ہے کہ امیر المومنین نے کہو بیٹا یہ بات مت کہو, امیر المومنین نے نہیں کہا, بی بی ام سلمہ نے کہا کہ صاحبزادے آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. فرمایا میں اپنی ماں کو خود جانتا ہوں. گویا سید الشہداء کہہ رہے میرے پکارنے میں طاقت ہے, میں جانتا ہوں میری والدہ تیرے پر دکھائیں گی. اور اس کے بعد جو روایت مشہور ہے وہ یہ کہ سیدہ کے بندے کہاں ٹوٹے اور وہ دستے مبارک برآمد ہوا, سید الشہداء کو اپنے وجود سے لگا لیا اور ایک گودالی نے ندا دی کہ آری بچے کو ماں سے الگ نہ کرو ورنہ کائنات ختم ہو. یہ الوداع کتنا بھاری تھا اس منادی کے لیے کہ اس نے ندا کی کہ بچے کو جدا کرو ورنہ کائنات ختم ہو جائے گی. میں صرف ایک لمحہ سوچتا ہوں وہ ماں دیکھ رہی ہو اور اس بچے کے گلے میں دبا. تو محمد آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول کر, اے پاک پروردگار تو محمد آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور کر, اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اے پاک پروردگار بالاخص ظاہرین سید الشہداء جو کربلا میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, جو دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہونے واسطے جہنم فرما, اے پاک پروردگار تمام مرحومین کو بالاخص والد ماجدہ برادر امجد شاہ اور جو ان کے دوسرے بھائی ہیں ان تمام کی فضل گرامی کا انتقال ہوا, ان کو اور کچھ اور دوست احباب جن کی مرحومین ہیں جن کے لیے دعا کی بھی کہا گیا, ان سب کو پروردگار عالم کی حضور دعا کرتے ہیں. پاک پروردگار ان مرحوما کو اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شفاعت سے سرفراز کر تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ان کے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما. اے پاک پروردگار انہوں نے ذکر سید الشہداء کو بلند کیا, سید الشہداء کی شفاعت سے سرفراز فرما, پرچم حسین کا سایہ نصیب فرما, سیدہ کا سایہ نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کی خبر پر اپنی نورانی کی بارش برسا, اے پاک پروردگار ان کی خبر کو اہل بیت نورانیت سے منور فرما, اے پاک پروردگار ان کے بعد کو صبر جمیل نصیب فرما, بالاخص ان کے والد محمد شاہ جنہوں نے اس جگہ کا بندوبست کیا, اے پاک پروردگار ان کی روح کو اعلیٰ ترین مقامات پر فائز فرما, اے پاک پروردگار ان کے اعمال حسنہ کو قبول فرما. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تو جو آخص محمد و آل محمد کا ان اطاعتوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.